आवाज।
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، جس میں آج ہم رہبر انقلاب اسلامی کی گزشتہ روز کی تقریر سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تقریر کے اس اقتباس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو عربی زبان کے ذرائع ابلاغ، نیز خطے اور دنیا کے میڈیا نے وسیع کوریج دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیشہ انتظار نہیں کرے گا۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان واٹر ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی سے 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اور صہیونی حکومت کی جانب سے حزب اللہ کے ڈرون طیاروں کے خفیہ ٹھکانے کے تباہ ہونے کے بارے میں میڈیا کے دعوے کے بعد حزب اللہ لبنان نے مذکورہ دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کو بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے امریکہ کو ماڈرن جاہلیت کا واضح نمونہ اور مافیائی حکومت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ امریکہ بحران پیدا کرنے والا اور بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں جینے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے۔ عید بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایرانی قوم اور مسلم امہ سے بذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے بعثت نبی اکرم کو انسانیت کے لیے ایک عظیم عطیہ الہی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت نبی اکرم کا نتیجہ تھا جس نے دور جاہلیت میں جینے والے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو باکمال امت میں تبدیل کر دیا، جو بظاہر محال اور ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے عزم اور ارادے کو مشیت الہی کا تابع بنا لیں تو ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، اور دور نبوی کا یہ تجربہ تاریخ میں دہرایا جاتا رہا ہے۔ اور ایسا ہی ملت ایران کے ساتھ بھی ہوا، جس نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تدبیر سے ایک بظاہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو دنیا میں بحران سازی کا مرکز قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت امریکہ بحران پیدا کرنے اور بحرانوں کے ذریعے زندہ رہنے والا ملک ہے، بحرانوں سے مال کماتا ہے۔ ریبرین کلب اسلامی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم جنگ، خون خرابے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے حق میں نہیں، ہم جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ موقف پوری طرح اٹل ہے۔ ریبرین کلب اسلامی نے فرمایا کہ ہم یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بحران سے اسی وقت نمٹا جا سکتا ہے جب اس کی جڑوں کا پتہ لگایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بحران یوکرین کی اصل جڑ امریکہ اور یورپ ہے، لہذا انہیں پہچاننے اور اس پہچان کی بنیاد پر بحرانوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ریبرین کلب اسلامی کے حالیہ خطاب کو عربی زبان کے ذرائع ابلاغ، نیز خطے اور دنیا کے میڈیا نے وسیع پیمانے پر کوریج دی ہے۔ بہت سے خبر رساں اداروں اور ذرائع ابلاغ نے خطاب سے متعلق خبروں کو سر فہرست رکھا ہے۔ رہبرین کلب اسلامی نے گزشتہ روز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مبارک عید کے موقع پر خطاب میں اسلام اور وحی کو سب سے اہم تحفہ اور عقلانیت اور اخلاقیات کو اہم ترین عنصر قرار دیا۔ الاحد ٹی وی لبنان نے رہبرین کلب اسلامی کے خطاب کو مکمل طور پر نشر کیا۔ اس خطاب میں امریکہ ایک بحران ساز ملک ہے اور بنیادی طور پر ایک مافیا حکومت ہے جس میں سیاسی، اقتصادی اور اسلحہ مافیا غالب ہے۔ امریکہ کا کام دنیا میں بحرانوں کا پھیلاؤ ہے۔ الاحد ٹی وی نے تقریر کے اس حصے کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ عراق میں معروف اسماریہ نیوز نیٹ ورک کی ویب سائٹ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ کو اپنی خبروں میں سر فہرست رکھا اور اعلان کیا کہ ایران کی سپریم لیڈر نے یوکرین میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اسے امریکی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا۔ رشیا ٹوڈے نیوز چینل کی ویب سائٹ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ کی عکاسی کی ہے اور لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے فرمایا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو اس صورتحال میں گھسیٹا ہے۔ الریاض نے آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مغرب سائنس اور ٹیکنالوجی کو لوگوں کو مارنے، ان کا استحصال کرنے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے اخلاقی بگاڑ پیدا کرتا ہے اور ان ذرائع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کی تقریر کو نمایاں انداز میں شائع کیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ریلیاں منعقد کیں اور رنگین بغاوت کی۔ حزب اختلاف کی ریلیوں میں امریکی سینیٹروں کی موجودگی اور یوکرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت، یوکرین میں حکومت کی منتقلی وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو موجودہ صورتحال کا باعث بنے۔ المجاہدین ٹی وی نے بھی لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے رہبر معظم نے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ کی جنگی پالیسیوں کا شکار ہوا ہے اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ واشنگٹن کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تاابد انتظار نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کو امریکی وزیر خارجہ کی اس دھمکی کے بعد کہ اگر تہران سختی کرے گا تو واشنگٹن مذاکرات سے باہر نکل جائے گا کہا کہ امریکہ برسوں سے ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑبولے پن اور ڈینگے مارنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ صرف فیصلہ لینے سے ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے لیے کے پاس اپنے لیے متبادل ہوتا ہے اگر جس سے پہلے امریکہ کی متبادل آپشن کا کھوکھلا پن ثابت ہو چکا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس فیصلہ کر لے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے اور ایران سمجھوتے کے لیے تیار ہے لیکن تاابد انتظار نہیں کرے گا۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے دورے پاکستان کے تیسرے روز ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی کا کہنا تھا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آبی تنازعات پر دو طرفہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا جسے سیاسی مبصرین واٹر ڈپلومیسی کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر کمشنروں کی سطح پر ہونے والے مذاکرات 3 مارچ تک جاری رہیں گے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی سے 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ دمشق میں پیش آنے والا واقعہ حالیہ برسوں میں آگ لگنے کا بدترین واقعہ ہے۔ ڈائریکٹر سول ڈیفینس احمد عباس نے کہا ہے کہ جاں بحق افراد میں سے اکثر سیکیورٹی گارڈز یا 6 منزلہ عمارت میں کام کرنے والے افراد تھے. ان کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی. شامی وزارت داخلہ نے بتایا کہ آتش زدگی سے قیمتی اشیاء خاکستر ہو گئیں جس میں کپڑے، کاسمیٹک اور دیگر مصنوعات شامل ہیں. سیونی حکومت کی جانب سے حزب اللہ کے ڈرون طیاروں کے خفیہ ٹھکانے کے تباہ ہونے کے بارے میں میڈیا کے دعوے کے بعد حزب اللہ لبنان نے مذکورہ دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کچھ ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ سیونی دشمن نے حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیاروں کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگانے میں کامیابی حاصل کر لی اور اپنے کمانڈوں کی مدد سے اس کو تباہ کر دیا. المنار ٹی وی چینل نے حزب اللہ کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ حزب اللہ پوری شدت سے اس خبر کی تردید کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ یہ خبر کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. اساس میڈیا نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ اور سیونی حکومت کے درمیان خفیہ سیکیورٹی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور سیونی حکومت کی جانب سے کیا گیا دعویٰ اسی تناظر میں ہے. اس ویب سائٹ نے کچھ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس صحیح اطلاع ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیونی لبنان اور شام کے مختلف علاقوں میں آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ان آپریشن کا مقصد لمبے فاصلے کے میزائلوں اور ڈرون بنانے والے کارخانوں کو تباہ کرنا ہے. اس ذریعے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے بھی مقبوضہ فلسطین میں ڈرون بھیجنے کا عمل تیز کر دیا ہے اور اپنی سیکیورٹی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں تاکہ اس موقع پر ہی سیونی فوجیوں اور موساد کی حرکت کا پتہ چل جائے. اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور آپ پیش خدمت ہے رہبر انقلاب اسلامی کے گزشتہ روز کے انتخاب، معاف کیجیے گا، گزشتہ روز کے خطاب کے اردو ترجمے سے اقتباس.
الرحمن الرحیم، تبریک عرض میکنم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
مبعث رسول اکرم رو،
عید بعثت اور رسول اسلام کی عظیم
و بے ملت
عید کو.
عزیز ایران،
تمام امت اسلامیہ اور ایران کی
جہان
عظیم قوم اور تمام حریت پسندوں کی خدمت میں، روز بعثت اور شب بعثت
هدیه عالم وجود
در حقیقت ایک بہت عظیم هدیه ہے عالم وجود کے لیے کہ جسے تجلی اعظم کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس ہدیے کو اور اس تحفے کو رسول اسلام کو ہدیہ کیا گیا اور تحفے میں دیا گیا.
بعثت نبی مکرم،
البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ در حقیقت تمام عالم انسانیت کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے.
فراوان اسلام، سلسله ارزش های اسلامی، اگر فقط
اگر هم تمام اسلامی اقدار میں سے صرف دو اقدار کو اگر ہم نظر میں رکھیں، ایک تو عقلانیت کا فروغ اور اخلاق کا فروغ، تو یہ دو ممتاز اور نمایاں عناصر ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم نظر میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کن پر کس حد تک اس پر جو ہے وہ تاکید کی ہے. تو ہم یہ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ انسان کو اسلام نے کس قدر بڑا تحفہ جو ہے وہ عطا کیا ہے.
گسترش عقلانیت دعوت میکنه، این خیلی
عقلانیت اور غور و خوض پر جو اسلام نے تاکید کی ہے، اور قرآن کریم میں دسیوں بلکہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو غور و فکر، تدبر اور عقلانیت پر تاکید فرماتی ہیں اور اس پر زور دیتی ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تفکر اور تدبر، یہ تدبرون، مختلف الفاظ میں اس حقیقت پر جو ہے زور دیا گیا ہے قرآن کریم میں.
مفاہیم اخلاقی و پرورش اخلاقی ہم
اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی توسیع اور اس کی ترویج عالمی سطح پر در حقیقت اخلاق اور تزکیے کو هدف بعثت کے طور پر قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی یزکی ویزکیہم، یعنی بعثت کے فلسفے کے طور پر تزکیے کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول کو بھیجا گیا ہے جو آیات الہی کی تلاوت فرماتا ہے بندوں کے لیے تاکہ ان کا تزکیہ کر سکے، اور هدف بعثت کو تزکیے سے تعبیر کیا گیا ہے، انسانی تزکیے سے تعبیر کیا گیا ہے.
اسلام ان دو،
لہذا اسلام نے ان دو اہم عنصر اور ان دو اہم عناصر کو، ان دو اہم اقدار کو پیش کیا ہے، اور اس پر مؤمنین کو اس کی طرف دعوت دی ہے اور بلایا ہے، اور بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے. ایک عقلانیت ہے اور ایک اخلاق اور تزکیہ.
خب چند نکته در باب بعثت رو عرض میکنم.
میں بعثت کے سلسلے میں مختصراً چند نکته آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو موجودہ مسائل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
این است که
بعثت کے سلسلے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے در حقیقت ایک ایسی چیز کو محقق کیا جو بظاہر غیر ممکن تھا، غیر ممکن تھی، اور وہ یہ کہ دور جاہلیت کے جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے، بدو عرب ایک طرح سے کہا جائے، تو ان لوگوں سے ایک با فضیلت امت کی تشکیل دی، اور ان کو ایک عظیم امت کی شکل میں ڈھال دیا ان جاہل اور بدو عرب کو. یہ بظاہر ایک محال امر تھا.
دور جاہلیت قبل از بعثت پیغمبر،
اس دور کے جزیرۃ العرب کے لوگ، ان میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ جن میں بعض کا ذکر جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی ہوا ہے. گمراہ تھے، بے مقصد تھے، بہت زیادہ نادانی میں مبتلا تھے، بڑے بڑے فتنوں میں گرفتار تھے، ایسے فتنے اور ایسے فسادات کہ جو جہالت و نادانی اور فضول عصبیت سے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے وہ اس میں گرفتار تھے، اور ذرہ برابر ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بہت ہی زیادہ متکبر اور حق سے گریزاں، ضدی. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو اس زمانے کے جزیرۃ العرب کے لوگوں کی خصوصیات تھیں. تو اس طرح کی خصوصیات کے مالک تھے، لیکن جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہی لوگوں سے ایک ایسی امت بنائی اور ایسی امت کا قیام عمل میں لایا کہ جو اب چاہے وہ مکے کی زندگی ہو یا چاہے وہ بعد میں مدینے کی زندگی ہو، ایک ایسی امت جو متحد تھی، جو ایثار کرنے والی تھی، جو فداکاری کرنے والی تھی، اور عالی ترین اخلاقی فضائل کی حامل تھی، تو ان لوگوں کو ایسی حکومت میں تبدیل کر دیا. یہ بظاہر ایک غیر ممکن کام تھا اور کسی بھی بشری اندازوں سے اس نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا کہ ویسے لوگوں کو ایسا بنا دیا جائے اور 20 سال سے کم عرصے کے دوران انہوں نے جو ہے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی. یعنی ایک طرف وہ تمام تر منفی خصوصیات کے حامل لوگ، لیکن انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو عالمی سطح پر 20 سال کے اندر اندر انہوں نے جو ہے وہ شہرت حاصل کی اور اپنے تفکرات، اپنی عظمت اور آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ہر اعتبار سے، چاہے وہ ہر اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں کامیابی حاصل کی اور اپنے کو پہچانوایا. تو یہ امر جو ہے وہ بعثت کے طفیل میں ممکن ہو پایا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو تاریخ میں رقم ہوئی ہے، اس سے ہم بہرہ مند ہو سکتے ہیں. آج یہ ایک طرح سے در حقیقت ایک بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لیے پوری تاریخ میں. ایک سبق جو ہمیں حاصل ہوا ہے کہ اگر عوام اور لوگوں کا ارادہ اگر اللہ کے ارادے کا تابع ہو جائے اور اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کا تابع ہو جائے، تو بظاہر وہ امور جو بظاہر اور ظاہری اندازوں سے جو چیزیں اور جو باتیں غیر ممکن دکھائی دیتی ہیں وہ ممکن ہو جایا کرتی ہیں. تو پوری تاریخ میں جو دور نبوی کا جو تجربہ ہے وہ اس کو دہرایا جا سکتا ہے اور وہ قابل عمل ہے، اور اسی تجربے کے مطابق پوری تاریخ میں عمل کیا جا سکتا ہے. اور خدائے سبحان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بانی انقلاب اسلامی کے درجات کو بلند کریں. انہوں نے ہمیں ان تعلیمات سے آگاہ کیا، انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا.
عزیز سامعین، آپ رہبر انقلاب اسلامی کے گزشتہ روز کے خطاب سے اقتباس سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق.
عزیز سامعین, ابھی اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد ہم پروگرام یادوں کے چھروکے نشر کریں گے. پروگرام یادوں کے چھروکے کے بعد آج کے مخصوص دن کی مناسبت سے جو ہماری روزانہ دعا نشر ہوتی ہے وہ دعا نشر ہوگی, اور اس دعا کے نشر ہونے کے بعد ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آپسی معاشرت اور باہمی اخوت کے جذبے سے سرشار یہ قومیں جو سیاہ فام, سفید فام اور زرد فام نسلوں پر مشتمل اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں, سب کی سب خود کو امت مسلمہ کا عظیم جز سمجھتی اور اس پر فخر کرتی ہیں. سبھی روزانہ ایک ہی مرکز کی سمت رخ کر کے ایک آواز میں پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتی ہیں, اور سب کو ایک ہی آسمانی کتاب سے درس و الہام ملتا ہے. یہ عظیم مجموعہ جس کا نام امت مسلمہ ہے, بے حد قیمتی ثقافت, باعظمت میراث, بے مثال درخشندگی اور باراوری کے ساتھ مختلف نو اور رنگا رنگی کے باوجود حیرت انگیز یکسانیت اور یگانگت سے بہرہ مند ہے, جو اسلام کی گیرائی و نفوس, اس کی خاص اور خالص وحدانیت کے سبب اس عظیم پیکر کے تمام اجزاء, ستونوں اور پہلوؤں میں نمایاں اور جلوہ فگن ہے. امت مسلمہ کے پاس اپنے وجود اور اپنے حقوق کے دفاع کے تمام وسائل موجود ہیں. مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس عظیم قدرتی دولت ہے, ان میں نمایاں ہستیاں اور روحانی سرمایہ سے مالا مال شخصیات ہیں, جو لوگوں کو دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ اور جذبہ عطا کرتی ہیں. مسلمانوں کے پاس قدیم تہذیب و تمدن کا عظیم سرمایہ ہے, جو دنیا میں کم نظیر ہے. ان کے پاس لامحدود وسائل ہیں, لہذا صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان اپنے دفاع پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کو آج اپنے عزت و وقار کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اپنی خود مختاری کے لیے مجاہدت کرنا چاہیے، اپنے علمی ارتقاء اور روحانی طاقت و توانائی یعنی دین سے تمسک، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، اور نصرت پروردگار پر یقین کامل کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے اپنے بندوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ بالیقین پورا ہونے والا ہے، یہ وعدہ الہی ہے، اور وعدہ الہی حتمن ہوتا ہے، ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی نصرت کرے گا۔ اس وعدے پر مکمل یقین کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھیں تو یقیناً کامیابی نقش قدم چومیں گی۔ میدان عمل میں قدم رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھا لی جائے، بلکہ اس سے مراد فکری، عقلی، علمی، سماجی اور سیاسی عمل ہے۔ یہ سب چیزیں پروردگار عالم اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے انجام دیا جانا چاہیے۔ اس سے قوم کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اسلامی حکومتوں کو استحکام بھی عطا ہوگا۔ اسلام میں اتحاد کا معنی و مفہوم بہت ہی آسان اور واضح ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان فرقے آپس میں باہمی تعاون کریں اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور تنازع سے پرہیز کریں، جبکہ اتحاد بین المسلمین سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نفی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کریں، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے پر ظالمانہ انداز میں تسلط قائم کریں۔ مسلمان قوموں کے درمیان اتحاد کا مفہوم یہ ہے کہ عالم اسلام سے متعلق مسائل کے سلسلے میں ایک ساتھ حرکت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان قوموں کے درمیان پائی جانے والی ایک دوسرے کے سرمایے اور دولت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ جی ہاں، اتحاد بین المسلمین کا مطلب مختلف فرقوں کا اپنے مخصوص فقہی اور اعتقادی امور سے اعراض اور روگردانی نہیں ہے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے دو مفہوم ہیں، اور ان دونوں کو عملی جامہ پہنانے کی سخت ضرورت ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ گوناگوں اسلامی مکاتب فقہ، جن کے اندر بھی متعدد فقہی اور اعتقادی فرقے پائے جاتے ہیں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں حقیقی معنی میں آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی اعانت کریں، اور ہم خیال و ہم فکری اور ہم دلی کو ہمیشہ برقرار کریں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے خود کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں، انہیں اپنا ہم خیال بنائیں، مختلف فقہی مکاتب کا جائزہ لے کر ان کے اشتراکات کی نشاندہی کریں۔ جی ہاں، یہ انقلاب اسلامی ایران کا ثمرہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں آج مسلمان، خواہ وہ مسلم ممالک ہوں یا ایسی ریاستیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اسلام کی سمت جھکاؤ اور میلان اور اپنی اسلامی شناخت کی بازیابی کا احساس کر رہے ہیں۔ آج عالم اسلام کا روشن خیال طبقہ اشتراکیت اور مغربی مکاتب فکر سے بدل ہو کر اسلام کی سمت بڑھ رہا ہے، اور عالم انسانیت کے درد و الم کی دوا کے لیے اسلام کا دامن تھام رہا ہے۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ میں اسلام کی جانب ایسی رغبت پیدا ہوئی ہے جو گزشتہ کئی صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسلامی ممالک پر کئی عشروں تک مغربی اور مشرقی بلاکوں کے گہرے سیاسی و ثقافتی تسلط کے بعد اب عالم اسلام کے نوجوانوں کی فکروں کا افق اور نگاہوں کا مرکز اسلام بن چکا ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا اعتراف مغربی ممالک اور دنیا کی سامراجی طاقتوں نے بھی کیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد باغ کالونی لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، ویسے تو سبھی پروگرام بہت عمدہ ہیں لیکن مجھے پروگرام صبح امید سے بہت معلومات ملتی ہے اور پروگرام سن کر ہماری دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بہت ہی عمدہ مطالب پیش کیے جاتے ہیں اور حسین اختر صاحب نہایت ہی محنت سے حدیث کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جو حلال طریقے سے زندگی گزارنے اور مال و دولت کمانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا لیکن اس میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شیطان اس کے سامنے آشکارا طور پر ظاہر ہوا اور کہا کہ تو حلال طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتا تھا لیکن کامیابی نہیں مل سکی، اور حرام راستہ اختیار کرنے کے باوجود بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ ایسی چیزیں سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تو دولت کمانے میں کامیاب ہو جائے اور تیری خوشحالی کے دن شروع ہو جائیں اور تو کچھ لوگوں کو اپنا پیرو اور تابع بنا سکے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا خود سے مذہبی فرقے کی بنیاد رکھ اور لوگوں کو اپنے خود ساختہ فرقے کی طرف دعوت دے۔ اس شخص نے شیطان کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کیا اور لوگوں میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگ خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہو گئے اور جتنی دولت و ثروت وہ چاہتا تھا اس نے حاصل کر لی۔ کچھ دنوں بعد متوجہ ہوا کہ اس نے کتنا غلط کام انجام دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ سوچتا تھا شاید میری توبہ بھی قبول نہ ہو، مگر یہ کہ جو لوگ میرے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جو بھی تم نے مجھ سے سنا ہے وہ باطل اور خود ساختہ تھا اور ان کو واپس پلٹاؤں، شاید اس صورت سے میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ اپنے ایک پیروکار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا وہ سب باطل اور خود ساختہ تھا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کے پاس گیا اور اس نے حقیقت بیانی سے کام لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری ماضی کی باتیں حق تھیں اور تم اب اپنے دین و مذہب میں شک و شبہ کا شکار اور گمراہ ہو گئے ہو۔ لوگوں کا یہ جواب سنا تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا، ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال لیں اور کہا کہ اس وقت تک اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں کروں گا جب تک خداوند متعال میری توبہ کو قبول نہیں کر لیتا۔ خداوند متعال نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ فلاں شخص سے کہو کہ میری عزت کی قسم اس قدر نالو زاری کرے اور تڑپے کہ جسم کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ مگر یہ کہ جو لوگ تیرے خود ساختہ دین و مذہب پر رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور تو نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اپنی تمام حقیقت سے انہیں آگاہ کر تاکہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے پلٹ جائیں، اور یہ کام تیرے امکان میں نہیں ہے۔
سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اسفند، 28 رجب اور 2 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو مارچ سن 1525 عیسوی کو ہنگری کے دارالحکومت بڈا پیسٹ پر سلطنت عثمانیہ کی افواج کا قبضہ ہوا۔ اس شہر پر قبضے سے پہلے عثمانی افواج نے جنگ موہاچ میں ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی تھی۔ بڈا پیسٹ پر قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا قلمرو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے تک پھیل گیا۔ دو مارچ سن 1836 عیسوی کو ممتاز جرمن مستشرق اور تاریخ و تمدن اسلامی کے ماہر تھیوڈور نول دے کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 سال کی عمر سے یونیورسٹی میں تدریس کا آغاز کیا اور لمبے عرصے تک اس پیشے سے وابستہ رہے۔ فارسی، عربی، ترکی، یونانی، ہسپانوی اور اطالوی سمیت مختلف زبانوں پر عبور ہونے کی وجہ سے تھیوڈور نول دے کے نے بہت سی معتبر اور گراں بہا کتابیں لکھیں۔ اگرچہ ایران کے بارے میں تھیوڈور کے خیالات اچھے نہیں تھے اور یونان پر زیادہ توجہ کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، لیکن ایران کے بارے میں بھی کچھ اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ جرمنی میں ان کو جرمن بزرگ مستشرق کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ ان کو نہ صرف جرمنی کے بلکہ تمام مستشرقین میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ 25 دسمبر سن 1930 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ دو مارچ سن 1939 عیسوی کو مشہور انگریز ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر کا انتقال ہوا۔ وہ 1874 میں لندن میں پیدا ہوئے اور 17 سال کی عمر میں مصر چلے گئے۔ کارٹر بعد میں مصری آثار قدیمہ کے ادارے سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہیں ترقی دے کر مصری آثار قدیمہ کے سروے کا انسپیکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ ہارورڈ کارٹر نے مصر میں اپنے قیام کے دوران قدیم مصری فرعونوں کے مقبرے دریافت کیے، لیکن ان کا سب سے اہم کام مصری فرعونوں کے 18ویں سلسلے کے 12ویں فرعون توتنخ آمون کے مقبرے کی دریافت تھا، جس کا انتقال 1350 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ یہ مقبرہ، جسے 6 سال کی کھدائی کے بعد 1923 میں باضابطہ طور پر کھولا گیا تھا، اس میں انخ آمون کی حنوط شدہ لاش یا ممی کے علاوہ سونے کی اشیاء، مختلف زیورات، رنگ برنگے کپڑے اور برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس فرعون کی ممی تقریباً 33 صدیاں گزرنے کے باوجود تازہ سی اور قابل شناخت تھی۔ ہارورڈ کارٹر نے اپنی کاوشوں کے سلسلے میں کئی کتابیں بھی تحریر کیں۔ دو مارچ سن 1972 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر ناصر کاظمی نے وفات پائی۔ وہ 8 دسمبر سن 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم شملے اور امبالے میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ ان کی شاعری کی ابتدا سونیٹ اور نظم سے ہوئی، پھر غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے، جس میں ان کی رہنمائی حفیظ ہوشیار پوری نے کی۔ سن 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ نئے شائع ہوا، جس کے شائع ہوتے ہی وہ اردو غزل کے صفحے اول کے شعرا میں شامل ہو گئے۔ ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ گیارہ عیسوی سن 1353 ہجری شمسی کو آخری پہلوی بادشاہ محمد رضا کے حکم سے رستاخیز ملت ایران پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ رستاخیز پارٹی شاہ ایران کے ہاتھ میں اپنے ناجائز مفادات کے حصول، خاص طور سے اپنی ڈکٹیٹرشپ کی تقویت اور عوام پر کنٹرول سخت کرنے کا ایک حربہ تھی۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود استبدادی پہلوی حکومت کے اہلکار لوگوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی اس پارٹی کا ممبر بناتے تھے، اور اگر کوئی پارٹی میں شامل ہونے سے انکار کرتا تو اس پر وطن فروشی کا الزام لگاتے تھے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس وقت جلا وطنی میں تھے، اپنے ایک پیغام میں لوگوں کو آمرانہ رستاخیز پارٹی کی مخالفت کرنے کی اپیل کی تھی۔ رستاخیز پارٹی سے لوگ اتنے ناراض تھے کہ صرف 3.5 سال سے زیادہ یہ پارٹی نہیں چل سکی، اور ایرانی عوام کے قیام کے دوران اس پارٹی کو تحلیل کرنا پڑا۔ دو مارچ سن 2004 عیسوی کو عراق کے مقدس شہروں کربلا اور قازمین میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دوران کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں سینکڑوں نہتے افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ مذکورہ سال میں عراقی عوام نے عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے عائد عزاداری امام حسین پر برسوں کی پابندی کے بعد بڑے جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ عزاداری منائی تھی۔ اگرچہ ان دھماکوں میں ملوث افراد کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن عراقی عوام اور دنیا کی رائے عامہ ان دھماکوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دار سمجھتی ہے، کیونکہ اس وقت عراق پر امریکہ کا قبضہ تھا اور مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قابضین کی ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا املو واشتدت الی رحمتک فاقتو وعظمت لتفریطی حسرتو وخلصت لوجهک توبتو فصل علی محمد خاتم النبیین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔